بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا موقر ساتذة الكرام مهمانان احترام اور میرے عزیز دوستو آج کی یہ الوداعی تقریب اور اختتامی محفل جس کے دوست کو احتشام پر ہم سب کی نازا و فرحا ہے ہمارے لیے کئی اعتبار سے یادگاری اور تاریخی ثابت ہو رہی ہے جس کی خوشکن محض ایک عمر تک قائم و دائم رہے گی. یہی وہ پرشکوہ مسجد ہے جس میں 10 ذوالقعدہ کو ہم نے اپنی تعمیراتی سفر کا آغاز کیا تھا اور بڑے پر اعتماد اور عزم و حوصلے کے ساتھ تمام تر منزلوں کو سر کرنے کا عہد و پیمان باندھا تھا. اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا منتہائے سفر ایک طویل عرصے پر محیط ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا سفر اور ہماری منزلیں اتنی سرعت کے ساتھ طے پا گئی کہ ہمیں احساس تک نہ ہوا، اور اب ہمارا قافلہ اپنی منزل کے آخری پڑاؤ میں قدم رکھ چکا ہے. آج کے اس زعفران زار ماحول میں ہماراجی نے شعبہ دل کے نہا خانوں سے آپ کا پرتواب استقبال کرتے ہیں اور تہے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرما کر ہماری محفل کی رونق بڑھا دی. گویا پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محروما تماشائی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محروما تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطۂ پاک، اس کو کہتے ہیں محفل آرائی. مکرمی سامعین، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اور اس جنت نشاں ملک میں بہت سے قومیں آباد ہیں جن کی مختلف زبانیں ہیں، مگر ہندوستان کا نصیبہ اس وقت جاگا جب اس عظیم ترین ملک میں مسلمانوں کے قافلے آنے شروع ہوئے. اسلام کا سورج ابھی وادی عرب ہی میں تھا کہ اس کی کرنیں ہندوستان پہنچ چکی تھی، اور آج ہم مسلمانوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے حصے میں اسلام کی 1500 سالہ تاریخ آئی ہے. الغرض مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اس ملک کو بام ترقی پر پہنچایا ہے. لال قلعے کے سرخ دیواروں سے تاج محل کے سفید پوش مناروں تک، جامع مسجد دہلی سے لے کر حیدرآباد کے چاند مینار تک، بلکہ پتوں پتوں اور بوتوں بوتوں میں اسلامی تہذیب و کلچر کا ملا جلا سنگم جو تمہیں نظر آتا ہے، وہ مسلمانوں کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. حضرات، انہی میں سے ایک اردو زبان بھی ہے جو عصر حاضر میں عالمی سطح کی زبان بن چکی ہے، اور اردو ادب و ثقافت ترقی کے بام عروج پر ہے. اس خوبصورت زبان نے انگنت دور ساز اہل قدم پیدا کیے جو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں اعلیٰ مدارج پر فائل ہے. دہلی کے میر و غالب، مومن و شیفتہ، ذوق و ظفر، داغ و جگر، فیض و وامی، بیکل و ساگر، یگانہ و امیر سے لے کر موجودہ دور کے بشیر و سعود، راحت و رانا تک، سب محنت کشوں کا ایک قافلہ ہے جو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فکری انفرادیت و عبقریت کا وہ روشن استعارہ ہے جن کے بارے میں بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا قافلہ اللہ اور اس کے رسول پر مومن و مسلم تھا، اور اس قافلے نے دل و جگر کا لہو صرف کر کے اس زبان کو ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کرا دیے. محبت کی ایک ادنا مثال ہمیں جوش ملی آبادی کے نشار میں ملتی ہے. ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں تیرا غلام ہوں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اس زبان کے پھول کھلتے گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا، اس کی ادائیں نکھرتی گئی، اس کا روپ سنورتا گیا، اور پھر وہ کبھی لہروں کی طرح اٹھی اور کبھی خوشبو کی طرح پھیلی، کبھی بجلی کی طرح کوندی اور کبھی بلبل کی طرح چہکی. اسی لیے شاید خدا سخن داغ دہلوی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہے ہماری زبان کی. حضرات، اردو زبان وہ نہیں جو زلف و رخ سے شروع ہو کر قافلے ہوش ربا پر ختم ہو جائے، لب و رخسار کا غازہ بن کر بہہ جائے، بلکہ اردو تو وہ ہے کہ شاعر کی زبان سے نکلے تو شاعری، اور جادوگر کی زبان سے نکلے تو ساحری. اس کی آواز میں کبھی صبح جوانی کا نور ہے تو کبھی شام غریبہ کا اداس پن بھی ہے. کبھی مشاعروں کی سیج پر داد عیش ہے تو کبھی رزم گہے موت پر چیخو پکار، کبھی جوانی کی سرمستیوں اور عیش کوشیوں کی گیت ہے تو کہیں بارگاہ صوفیہ و حکما کی سبق آموز نصیحتیں، گلوکار کی زبان سے نکلے تو موسیقی کا مرقع اور سیاست دان کی زبان سے نکلے تو ایوان سیاست تہو بالا۔ حضرات، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ فروغ اردو کے لیے جو کوشش ہوئی اس کا سہرا ان طلباء اعظام اور علماء کرام کے سر بھی جاتا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان بیش بہا اسلامی قلعوں میں جہاں اسلامی علوم و فنون سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے، وہیں انہیں زبان و ادب کا سلیقہ بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کل یہ مہمان رسول صرف علوم و فنون کے غدیر وقیع بن کر نہ رہ جائے بلکہ فیض دریا کے مانند بہا لے جائے۔ انہی کوششوں کا ایک روشن باغ ہماری یہ انجمن انجمن اصلاح اللسان بھی ہے، جس کے اختتامی اجلاس میں ہم سب آج شریک ہیں۔ چنانچہ مدرسہ ہادہ نے بھی روز اول ہی سے اردو زبان کی ترویج کی بے اہم کوشش کی ہے، لہذا ہماری اس انجمن اصلاح اللسان کا وجود مدرسہ ہادہ کے قیام کے اول دن سے ہی ہے۔ حضرات، اب میں حسن بزم کی جلوہ سامانیوں اور آپ کے اشتیاق دید کے درمیان اور زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ لیجئے، ہمارے پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ بزم کی صدارت محفل کی قیادت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہماگیر و ممتاز شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں جو مشک آباست کے خود ببویت نہ کہ عطار ببویت کی مصداق ہے۔ اسے میری مراد حضرت الاستاذ شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ خلیلیہ نانی نرولی حضرت مولانا مفتی محمد صاحب سارودی دامت برکاتہ العالیہ کی ذات گرامی ہیں۔ حضرت کی ذات بابرکت سے امید کرتا ہوں کہ قبول فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ لہذا اب میں چاہوں گا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری اس تحریک صدارت کی تائید کرے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بارونق اور بابرکت مجلس کی صدارت کے لیے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا گیا، بندہ اپنی طرف سے اور جملہ انجمن اراکین کی طرف سے پرجوش تائید کرتا ہے۔
نموجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ، نموجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ، جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کے ناخدا تم ہو۔ اب ہم صدر محترم، اساتذہ کرام اور مہمانان نظام کی اجازت سے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، جس کا ہر حرف رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کے ہر بات اعجاز خداوندی کا شاہکار ہے، جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر رگھوپتی سہائی فراق گورکھپوری نے کہا تھا، جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت، جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت، اگر وہ دل پر نہ روک لیتے تمام دور شباب تیرا۔ اس دور شباب اور خدائی شاہکار کی وجد آخری تلاوت سے محظوظ ہونے کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم محمد فرید پالنپوری کو کہ تشریف لائے اور آیات قرآنی سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ولقد آتينا داود منا قولا يا جبال أوبي معه والطير وأنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصوت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجر منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وما نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم.
جناب قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید طرف کی یاد دلاواز دے. ہم تو قاری صاحب کو کہتے ہیں ایک دو گن سے بھرا رشتوں کا کیا ہو, ایک دو گن سے بھرا رشتوں کا کیا ہو, ہم تو کہتے ہیں میخانہ اٹھا کر دے دو. محترم حضرات, مکہ شریف آج بھی کتنی محفلوں کو مت اور گرمائے ہوئے ہیں. یہ خواجہ کافی صافی شیرازی نظامی گنجی خسرو اور افطار اور ان سب سے لے کر آج تک کے چھوٹے سے چھوٹا شاعری اپنے کلام کو جن کی تاریخ و توفیق سے سجاتا ہے, جن کی مطلب کی تمنائیں کرتے کرتے مرتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ الوہیت و عبودیت کا سرچشمہ, وہ الوہیت و عبودیت کا نقطۂ انحصار ہے, وہ یتیم گوہر اور کتاب نیسا ہے, وہ بہار بھی ہے اور تلسیدار بھی ہے, وہ نبی آبی اور سبھی رجا بھی, وہی جلیس و یہ رجیت بھی ہے. آج اسی مدلس و مسلح مبشر و وقتی کی بادشاہ کے نظرات حقیقت کے پول نکاوا کرنے کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں درجہ فاتحہ اول کے طالب علم خورشید سپول کو کہ وہ آئے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرات حقیقت پیش کرے. Thank you.
السلام علیکم. سکھانے پہ اصولوں کو اصول زندگی آئے، سکھانے پہ اصولوں کو اصول زندگی آئے، سکھانے کر رسول ہاشمی آئے، کئی صدی نہ ہوئی سلطان بدنوں پر قیامت کو، کئی صدی نہ ہوئی سلطان بدنوں پر قیامت کو، مگر گا
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام علماء کرام عزیز دوستو اور عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو انجمن اصلاح اللسان کا اختتامی پروگرام ہے اور مسابقتی شکل میں اس کو منعقد کیا جا رہا ہے الحمدللہ اس کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعتیہ کلام سے ہو چکا ہے مجھے افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے اور افتتاحی کلمات کے پیش کرنے سے پہلے مولانا اسماعیل صاحب نے میرے کان میں ایک بہت اچھا جملہ کہا اور مجھے بہت خوشی ہوئی میں اس خوشی کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کیا کہا حضرت نے مجھے اپنے کانوں میں یہ کہا آپ اسی مدرسے کے ایک فرد ہیں لہذا آپ افتتاحی کلمات پیش کر دیجئے میں واقعتاً بہت خوش ہوتا ہوں جب اس ادارے میں آتا ہوں اس لیے کہ تمام مدرسے اپنے ہی مدرسے لیکن اس ادارے کے ساتھ خاص تعلق ہے اس لیے کہ ترقی اور پروان چڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ادارے کو میرے لیے سبب بنایا میں اس کے ذریعے سے بہت آگے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑھایا اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اس کی ضروریات کو بالخصوص اور تمام جامعات اسلامیہ کی ضروریات کو بالعموم اپنے دست غیب سے پورا فرمائے میں بہت مختصر چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا دیکھیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی گھرانے میں ماں کے پیٹ سے نکلنے والا یہ بچہ بولنا نہیں جانتا ہے, وہ نہیں معلوم اس کو کہ پانی کس کو کہا جاتا ہے, دانا کس کو کہا جاتا ہے, اناج کس چیز کا نام ہے, اسے قطعاً بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آیا ہے اور نیا عالم وہ دیکھ رہا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی دیکھتا ہے, کبھی آنکھیں بند کر لیتا ہے, کبھی سوتا ہے, کبھی جاگتا ہے, اسے دنیا اور دنیا کی نعمتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور جب بچے کو ماں کا دودھ ملتا ہے یا آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگتا ہے, بڑا ہونے لگتا ہے, ایک ڈیڑھ سال کا جب ہوتا ہے, ماں اس کو کچھ کلمات سکھاتی ہے, ابو بولنا سکھاتی ہے, امی بولنا سکھاتی ہے, اللہ کا پیارا نام سکھاتی ہے, یہ ساری چیزیں ماں کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ سیکھے, میرا بچہ بولنے والا بنے, میرا بچہ اپنی معافی ضمیر ادا کرے, اپنے دل کی ترجمانی کرے, اپنے دل کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر پائے. اسے پانی کی ضرورت ہو تو وہ پانی کا مطالبہ اپنی زبان سے کرے, اسے کھانے کی ضرورت ہو کھانے کا مطالبہ اپنی زبان سے کرے, اسے پیٹ میں درد ہو اپنی زبان سے اس کی خبر دے. بہرحال ماں کوشش کرتی ہے, باپ کوشش کرتا ہے کہ یہ بولنا سیکھ جائے, بولنا سیکھ جائے. بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بولنا نہیں آتا ہے, سکھانا پڑتا ہے. مدرسہ یہ مادر علمی ہے, یہ مدرسہ علمی ماں ہے جہاں محبتیں ملتی ہے. اور مدرسہ تو ایک عمارت ہے, کہیں دارالاقامہ ہے, کہیں پڑھنے کے لیے درسگاہیں ہیں, کہیں دارالاساتذہ ہے. یہ دیواریں تو محبت نہیں دیتی ہیں, لیکن ان دیواروں میں رہنے والے اساتذہ میں اس مادر علمی کی ممتا ودیت کر دی جاتی ہے, اور اساتذہ اپنے طلبہ کو وہ محبت دیتے ہیں جو ایک ماں کی ممتا محبت دیتی ہے, اور اساتذہ اپنا ہر وقت اپنے طلبہ کے پیچھے صرف کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں. اب گویا یہ طالب علم اپنی ماں کی آغوش میں ہے, اور جس طرح پیدا ہونے والے بچے کو ماں بولنا سکھاتی ہے, یہاں آنے والے بچوں کو یہاں کے اساتذہ بولنا سکھاتے ہیں کہ بیٹا توحید پر تحریر کرنا ہو تو فلاں کتاب کے ذریعے سے مدد دی جائے, فلاں مضمون تیار کیا جائے, فلاں آیت بیان کی جائے, فلاں احادیث سے سہارا لیا جائے, یہ اساتذہ سکھاتے ہیں اور بولنا سکھاتے ہیں. گویا یہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا طالب علم ماں کے ایک اور آغوش میں آیا ہے, جس کو مادر علمی کہا جاتا ہے. یہاں کے طلبہ اس کو سکھا, یہاں کے اساتذہ اس کو سکھا رہے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, ترقی دے رہے ہیں, ترقی دے رہے ہیں. گویا یہ ماں کی گود ہے, اور ماں کی گود میں جو ترقی پا لیتا ہے, جو تربیت پا لیتا ہے, وہ باہر جانے کے بعد ایسا بنتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ تربیت والا جس کی تربیت ہو چکی ہو, اس کی مثال مولانا اسماعیل صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات میں, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے بعد میں جو جملے ارشاد فرمائے وہ بہت اچھے جملے ہیں, کہ جس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے وہ عطر کے مانند ہوتا ہے. عطر آم کے خود بگویت, نہ کہ عطار بگویت. عطر وہ ہوتا ہے جو اپنا تعارف خود اپنی خوشبو سے پیش کرے, عطار کو کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ یہ عطر ہے. جس کی تربیت ماں کی گود میں ہو جاتی ہے وہ آگے چل کر لوگوں کے سامنے اپنی شناخت پیش کرتا ہے, لوگ اسے ان جملوں سے یاد کرتے ہیں, فلاں بچے کی بڑی اچھی تربیت ہوئی. ٹھیک اسی طرح مدرسے کے آغوش میں جس کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ باہر جانے کے بعد اچھی طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اپنے اچھے اخلاق پیش کرتا ہے. اور میں تو کئی مرتبہ اپنی مجالس میں اور اپنے طلبا کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں, دیکھو بچوں, مدرسے کی یہ زندگی ماں کے پیٹ کے مانند ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہو کر باہر آتا ہے, اگر کوئی عیب لے کر آیا ہے دنیا میں, اس کا صحیح ہونا بظاہر بہت مشکل ہے, اس کی صحت مشکل ہے, اور وہ اچھا نہیں ہو پائے گا جو عیب وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ مدرسہ ماں کے پیٹ کے مانند ہے. یہاں آ کر جب بچہ سدھرتا ہے, باہر نکل کر سدھرا ہوا اور نکھرا ہوا رہتا ہے, یہاں اگر بگڑ کر نکلتا ہے تو باہر جانے کے بعد اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس کی مثال میں آپ کو دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور دنیا میں اس کو زندگی بسر کرنا ہے, دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے, ماں کے پیٹ سے نکل کر، ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سر نکلتا ہے. کیوں ایسا؟ اللہ کا امر تکوینی بھی عجیب ہے کہ اس کے پیر پہلے نہیں آ رہے، سر پہلے آ رہا ہے. گویا یہ پیدا ہونے والا بچہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے، اپنی زبان حال کے ذریعے اللہ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی کڑھن اور تکلیف میں نہیں تھا، آپ کا حکم آیا ہے اس لیے میں سر کے بل آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں، باہر نکل رہا ہوں. اب دنیا میں آنے کے بعد جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا اللہ کے حکم کو مان کر سر کے بل نکلا، دنیا کی پوری زندگی بھی اللہ کے احکام پر گزارتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا رہا اور اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکاتا رہا، تو انشاءاللہ قبر کے پیٹ میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طرح اگر مدرسے کی زندگی میں طالب علم نے محنت کر لی، کوشش کر لی، کچھ بولنا سیکھ گیا، تو اس پیٹ سے نکلنے کے بعد، باہر جانے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کو جب کہا جائے جمعہ کے موقع پر کچھ بیان کر دیجئے، وہ فوری طور پر کھڑا ہو جائے گا، اپنی کاوشیں پیش کرے گا، اپنے اساتذہ کے نیک نام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. آج کا یہ اجلاس بہت کامیاب ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابی سے ہم کنار فرمائے. اور آج کے اجلاس میں، آج کے اس مسابقتی اجلاس میں جو طلبہ تقریر پیش کریں گے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا یہ نورانی ماحول، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ نور نگر ہے، نور کی نگری ہے، جہاں نور ہی نور ہے. قال اللہ کا نور، قال الرسول کا نور. اور پھر آج کی مجلس میں کبار علماء موجود ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صاحب ہمارے رفیق محترم یہاں تشریف فرما ہے، جو آج کی اس مجلس کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے گوناگوں صلاحیتوں سے آپ کو مالا مال فرمایا ہے. تو نور نگر جس میں یہ نورانی محفل اور پھر نورانی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں افتتاحی کلمات شاید میرے پاس اس لیے کہلوائے گئے کہ ماں جب اپنے بچے کو نہلاتی ہے اور دھلاتی ہے، اسے کریم پاؤڈر لگاتی ہے، تو ایک کالا ٹیکا بھی اس کے سر پر لگا دیتی ہے کہ کہیں اس بچے کو بدنظری نہ لگ جائے. شاید اس نورانی ماحول کو بدنظری سے بچانے کے لیے افتتاحی کلمات مجھ سے کہلوائے گئے. اللہ قبول فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی مرکوزات کو دوام بخشے اور ہمارے حق میں نافع فرمائے، اور حضرت والا کے تعلقات جو ہمارے اس ادارے سے ہیں مزید دوام بخشے. اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جب اس اجلاس کی تحریک شروع ہوئی اس وقت جن اکابروں کے نام پیش کیے گئے دعوت نامے کے طور پر، تو حضرت مولانا عارف صاحب بھاری کا جب نام آیا تو اس وقت اراکی میں جامعہ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت مولانا کے بغیر جامعہ میں کوئی چھوٹی مسجد بھی مناسب نہیں ہوتی، اس لیے حضرت والا کو تو آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے تعلقات کو جامعہ کے ساتھ مزید دوام بخشے اور ہم کو صحیح معنی میں حضرت والا کی ذات بابرکت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کی خدمت میں ہم یہی دعا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سلامت رہو تم اور تمہارا میخانہ کے ساتھی. محترم حضرات، اب ہم ہمارے اس مسابقتی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، لہذا ہم اس مسابقے کی سب سے پہلی کڑی اور مسابقے کے اول مساہم درجے عربی چاروں کے طالب علم سہیل اجنابی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على صحبة رسله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رحم کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. محترم و معزز صدر اجلاس, حضرات حکم اور حاضرین مجلس, آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخواہ اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم اور مغروب بھی, جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا, جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مزدار تھا, جس نے دنیا کو اخلاق اور تہذیب کا درس دیا, جس نے صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا, جس نے امت کو اچھی سیرت اور خلوق عظیم کا سبق پڑھایا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ وہ پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع اور بسیط موضوع پر کس طرح لگوشائی کروں, جس کا اسلام دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراض کیا ہو, جس کے اخلاق حسنہ پر پیغمبر کے کٹر دشمن گارڈ کلیہرنس نے اپنی کتاب اپالوجی فار محمد اور انگلینڈ کے سب سے مشہور مؤرخ مسٹر ربن نے بھی اپنی کتاب میں شہادتیں دی ہو, ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جس کو خود خالق دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو. کن کن گوشوں کو موقع زبان پر لاؤں, کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں, طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر کراؤں یا فتح مکہ کی رونداز سناؤں, جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھلاؤں, کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں, خدا جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بتا کے اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو, مکہ کی گلیوں سے پوچھو, ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو, یہ سب تمہیں تاجدار بتا کے خلوق عظیم کے نغمے سنائیں گے, یہ تمام کے تمام ان کی سیرت و اخلاق کی روداس سنائیں گے, جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی, جس نے امت کی خاطر اپنی زندگی اپنی جان دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ کو قربان کر دیا. اٹھ کے محبت میں جہاں کا اور ہی آغاز ہے, اٹھ کے محبت میں جہاں کا اور ہی آغاز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. عزیز ساتھیوں, فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے, اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا, مسلسل 30 سال تک مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب سنہیجی 8 میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے, ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا, ان کے سینے چاک کیے تھے, ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے, وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی, وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے, ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10,000 خون آشام تلوارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی. عزیز ساتھیوں, جب عدل زبان مبارک کھلتی ہے سوال ہوتا ہے, اے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں, آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں, دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے, محمد تو تو ہمارا شریف اور ہمارا بھتیجا ہے. ارشاد ہوتا ہے, جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, تمام اہل مکہ سے کہہ دو آمینہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا, جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری مامتا کو نہیں لوٹا جائے گا, بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا, مکہ کی بہنوں اور حسیناؤں سے کہہ دو آج تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا, آج تمہاری اونی نہیں چھینی جائے گی, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, آج معافی کا اعلان ہے, جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امر, جو دار سفیان میں پناہ لے وہ بھی معمور, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امر. عزیز ساتھیو, یہ ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سیرت, یہ ہے دار فتح کا اخلاقی پہلو, یہ ہے ان کا عملی کردار. محترم حضرات, میں سرور کائنات کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں, جب کائنات کے بے مثال سخی حاتم کی لخت جگر حاتم کی بیٹی سن ہجری 9 میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی اور سر کھلا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا, اس بچی کا سر ڈھک دو. تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے, عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ دشمن کی بیٹی ہے, یہ کافر کی لخت جگر ہے, آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہے کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبر رحمت نے فرمایا, بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے, دوست کی ہو یا دشمن کی, جس طرح میں اپنی بیٹی کا سربراہ نہ برداشت نہیں کر سکتا, اسی طرح دشمن کی بیٹی کا بھی سربراہ نہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے, بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, بیٹی تم حاتم کی لخت جگر ہو, تمہارے باپ کے روغ سخاوت کو محفوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں. اے اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں, کیا تم پوری تاریخ انسانیت میں اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نکلا سکتے ہو؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں. ہاں, اگر تمہیں جرأت ہے تو آؤ, چیلنج قبول کرو. دنیا میں تمہیں اخلاق اور انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے, لیکن یاد رکھو, اخلاق کی باتیں کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں, انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں, پیغام صلح پیش کرنے والے خود صلح کو پیروں تلے کچلنے والے ہیں, اب و بدگزر کی باتیں کرنے والے خود شر و فساد کے مخزن ہیں, رحم و کرم کا شور کرنے والے خود انسانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ہاں ہاں, آج کل قانون بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں, انصاف کی باتیں کرنے والے خود دوسروں کا مال بھڑکنے والے ہیں, الفت و محبت کے دعوے کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور دشمن ہیں. ارے پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر تو دیکھو, حضور کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت, تہذیب و تمدن, تواضع و انکساری, رحم و کرم, عفو و درگزر, سخاوت و فیاضی, مروت و رواداری, صداقت و امانت سے لبریز ملے گی. آپ صرف زبان کے غازی نہیں, عمل کے بھی غازی تھے. آپ جو کہتے تھے پہلے رو کر کے دکھاتے تھے. آپ نے پوری امت کو عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا, وہ انسان انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہو. اخلاق کو اسلام کا معیار قرار دیا, اخلاق کو انسانیت کا معیار قرار دیا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. ایک دوسری روایت میں ہے, ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا, تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. عزیز ساتھیو, یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, یہ ہے تاجدار فتح کا اخلاق کی پہلو. آپ کو طائف کا واقعہ معلوم ہے کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مظالم ڈھائے گئے, یہاں تک کہ اس زیادہ بابرکت پر پتھر کی بارش کر دی گئی جس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آیا کرتے تھے. اس ذات پاک پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک تک لہو لہان ہو گئی. عزیز ساتھیو, یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے آسمانوں پر کوہرام مچ گیا تھا, تمام فرشتے حیران ہو گئے تھے اور عرض کیا تھا, اے اللہ, یہ کیا معاملہ ہے؟ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ پہاڑ کو جو فرشتہ مقرر تھا اس کو بھی ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ پیغمبر سے کہنا کہ یہ پہاڑ کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے وہ اس حکم کو قبول کرے گا اور آپ کے ارشاد کی تکمیل کرے گا. عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کس طرح اپنی امت کے لیے بد دعا کروں؟ دوستو ذرا سوچو تو صحیح، اس نبی نے جس نے پتھر کھا کھا کر بھی امت کو دعائیں دی، اس نبی کی سیرت و اخلاق کو چھوڑا جا رہا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اسی چند بات پر میں اپنی تقریب و قدم کرتا ہوں اور ہو لاکھ و سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھ و سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسان کے رخ موڑ دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
زندگی کا کوئی شعبہ ہو سفر ہو کہ حضر، زندگی کا کوئی شعبہ ہو سفر ہو کہ حضر، گوشے زندگی ہو یا مارا کرے فکر و نظر، راحت و امن کا عالم ہو کہ ہنگامہ خطر، عرصہ جنگ ہو کہ بار رہے علم و ہنر، رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی. دوستو آج فرقہ پرستی کی ہواؤں نے پورے ماحول کو زہر آلود کر دیا ہے، منافرت کی چنگاریوں نے سکون و اطمینان کے ہر محلہ کو خاکستر کر دیا ہے، بغض و عداوت کے گندے اثرات ہر جگہ پھیل چکے ہیں، آسمان ہند پر ظلم و ستم کے گھر کو بادل چھائے ہوئے ہیں، انصاف کی چیخیں نکل رہی ہے، جمہوریت کا شرارت بکھر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے. تو آئیے ان کے ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم کی داستان سنتے ہیں، جس کو پیش کریں گے سید شاہ الدین کے ایک طالب علم اور مسابقے کے دوسرے مساہی محمد ظاہر کرن بھی.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم. چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے. صدر محترم، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، حضرت حکم، آج کی حالتیں، لیل و نہار کی گردشیں، رات دن کی کروتیں نت نئی چیزوں کا پیغام لے کر آ رہی ہے. یہ بات بالکل آیا اور صاف و شفاف ہے کہ ہندوستان ہمارا ملک اور مادر وطن ہے. یہاں پر ہمارا وجود آج سے نہیں بلکہ ایک مدت سے ہے. یہاں کی خوشیوں اور مصیبتوں میں ہم ساتھ ہیں، یہاں کے رنج و غم اور درد و الم میں ہم شامل ہیں. جب ہندوستان میں کوئی بات ہوئی تو سلجھانے کے لیے ہم آگے بڑھے، جب تک کسی ظالم نے اس کے سہاگ پر رکنے کی کوشش کی تو اس کی حفاظت کے لیے ہم بنیاد پر ہوئے. اس گلشن پر جب ظلمت کی تیز رفت آندھیاں چلنے لگی تو انہیں روکنے کے لیے ہم آگے بڑھے. کسی نے بری نیت اور ناپاک ارادوں کے ساتھ یہاں کے رکن و دماغ اور فضل و کمال سے کھیل کود شروع کیا تو اس کے ارادوں کی دھجیاں سب سے پہلے ہم نے اڑائی. کہاں تک گنا ہے، سچ تو یہی ہے کہ چمن میں ہر طرف بگڑی ہوئی ہے داستان میری. دوستو آج کی منافق کی چنگاریوں نے سکون اطمینان کے ہر معاملات کو خاکستر کر دیا ہے. بغض و عداوت کے بندے اثرات ہر جگہ پھیل چکے ہیں. آسمان ہند پر ظلم و ستم کے کٹاروں بادل چھائے ہوئے ہیں. ہندوستان کی دریا ماتم کرا ہے. بھارت کا بچہ بچہ اپنی نازک آنکھوں میں مستقبل کی امید لیے ہوئے ہیں. انصاف کی چیخیں نکل رہی ہیں. جمہوریت کا شیرازہ بکھر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ محسوس یہ ہوتا ہے دور تباہی ہے. محسوس یہ ہوتا ہے دور تباہی ہے. شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے. عزیزان ملت, مسلمانوں کے آمد سے قبل ہندوستان لڑائیوں اور جھگڑوں کا اڈا بن چکا تھا. مذہبی ٹکاؤ اس قدر تھا کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر کوئی نہیں بخشتے تھے. جین دھرم والے الگ شور و گل کرتے تھے. پور دھرم الگ لوگوں کی راہیں ہموار کرتے تھے. عام اور سیدھے سارے انسان برہمن اور راست وغیرہ سے عاجز آ گئے تھے. گویا کہ افراتفری کا ایک بھیانک سما تھا. لوگ آرام و سکون کے پر لطف زندگی کے متلاشی تھے. عورتوں کے ساتھ کوئی انصاف کوئی فیصلہ تسلی بخش ہوتا ہی نہیں تھا. جس بیچارے کا شوہر اگر مر جاتا تو اس بیچارے کی زندگی میں کچھ گواری کا پیدا ہونا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ نظر ان پر کیسے کیسے پکڑے کرتے جاتے تھے کہ سن کر سنی زمینوں کی چیخ نکل پڑتی تھی. لوگوں جب ظلم و بربریت سب پر کے اندر زندگی کے ماحول سے یہاں کی خوشگوار کی جائے جب بالکل خراب ہو جا رہی تھی تو خالی کے راؤ سما اور مانی کے کونوں مکان رحم و کرم لطف و مہربانی انعت کوشش کے لطیف جھوٹے اس طرح چلائے کہ ہندوستان کی تاریخ گنجا تک روشن ہونے لگی. آفتاب نبوت اور رسالت کے محبوب کنڈے محلہ بن سپڑا کے ذریعے ہندوستان کے دور دیوار پر چمکنے لگتی ہے. آہستہ آہستہ یہاں کی سلطنت کی پاک دور اور دماغ اقدار کو مضبوطی سے تھامنے اور عوام الناس کو صحیح اور سکون کے ساتھ عنایت کرنے کے لیے ایک سے ایک بہادر جدید اول العزم اور باہمت شخص محمد بن قاسم کی شکل میں نمودار ہوا. کبھی بربری کی صورت لے کر آیا تو کبھی روڑی کی تصویر لے کر آیا. یہاں کی دھرتی پر پلنے والے لوگوں نے چلچیوں کو دیکھے بغیر نہیں مانا. تاتاریوں کا استقبال کرنا نہیں چھوڑا. پٹھانوں اور اوغلوں کا چشمہ اپنے سے لگایا. کیوں؟ صرف اور اس لیے کہ حق کا اعلان تمام لوگوں میں مساوات کا پیغام اور انصاف کا قیام ان کی نیتوں اور ان کے ارادوں میں موجود تھا. اور اسی کی یہاں ضرورت تھی. آخرکار ایک امرتا ہوا سیلاب کا حکمرانوں کا ایک طوفان تھا قائدوں کا منتہا نظر بنا امداد کا 500 سال سے زائد حکمرانی کر کے ہندوستان کے ہر جنگ پتھر پر ظلم و ستم کے خلاف وہ بیانت اور خطرناک جنگ کی اور انصاف کے ہوا اس طرح سے آئے کہ زمانہ آج بطور نذیر پیش کرنے سے قاصر ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیس کے پر ہم کو 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیس کے پر ہم کو یہ اہل جنوب بتائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. دوستو میسور کی دھرتی آج بھی سلطان حیدر اور ان کے پرجنجر جنم سلطان ٹیپو کے نام سے لرزتی ہے. جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں انگریزوں کو ڈرے کے چنے چپوا دیے تھے. آزادی کے بعد دونوں مدان مجاہد نے اپنی جان کا نذرانہ مادر وطن کو دے دیا. مگر وہاں کے حکمرانی پر ظالم انگریز کی ایک نہ چلی. 1803 کا سال یاد ہے کہ جب آزادی ہند اور وقار ہند بحال کرنے کے لیے شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے. کیا 1857 میں علماء کرام اور ان کے عاملین میدان شاملی میں خون سے شرابر نہیں ہوئے؟ اور حافظ زامن نے کنتی کے نیتا میں شہادت نوش کیا تھا؟ اور چلے والا پاک ہے حج سے عزما کس دن کے لیے تھا؟ قوم ملت کے غیر سنو یہ سب ہمارا ہی کردار ہے جسے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے اکابرین اور سب نے وقف کیا تھا. تمام قربانیاں پریشانیاں اور تکالیف کے بعد ان کے ثمرات 1947 میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. آج غلامی کا ایام ختم ہوئے کافی دن گزر گئے مگر ہمیں صحیح حقوق تو ملنا دور کی بات ہے. ہم سے حقوق کی ازدگی چھینے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ روا رکھا جا رہا ہے. ہندوستان میں ہم مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. ہمیں فرقہ پرستی کے ہاتھ میں جھونکا جا رہا ہے. فسادات کا اصل نشانہ ہم ہوتے ہیں. ہمارے اس دھرتی پر اتنی قربانیوں کے باوجود ہماری اس طرح عزت افزائی کی جاتی ہے کہ جب گلستان کو حقوق کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں کہ آج اہل چمن پھر بھی کہتے ہیں کہ آج اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. دوستو آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آزادی کی تاریخ سے ہم مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے, ہمارے کارناموں کو بلایا جا رہا ہے. اور ستم والا ستم یہ ہے کہ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا. اے ملتبان وطن, جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, گنگا کی گہرائی سے پوچھو, سرزمین کی شادابی سے پوچھو, ہندوستان کے تاروں سے پوچھو, آسمانوں کے ستاروں سے پوچھو. اے سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا. اے سب کے سب ہماری حضرت کی گواہ ہے. ہندوستان کا سپا سپا اس پر شاہد ہے. بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی, تاج محل کی روانائی کس نے دی, جامع مسجد کو پوچھ گئے مار کس نے دی, لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ وقت کے غیور پر بدل لو. ہمارا مستقبل تبھی تابناک ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں گے. ہم میں ضرور آج بھی موجود ہے, ہماری رائے پوری ہوئی ہے, ہمارے ہمارے ابھی بکھرے نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے اداروں کو قرآن قوت دے سکتے ہیں, اپنے آنکھوں کو ہمالیہ کی جگہ بنا سکتے ہیں. تو تاخیر کی بات کی رکاوٹ کیوں, اٹھو اور آگے بڑھو اور کھینچ لو ظالم کی زبانوں کو, سرد کر لو باطل کی طاقتوں کو, روک لگا لو مخالفوں کی راہوں پر. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. وقت پر قربانی کرنے والے تم ہو, آج بھی تم میں وہ انگرائیاں موجود ہے جن کی ضرورت آج ہے. ہماری فطرت اسلام کی نگاہ کتی ہوئی آواز کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی, قرآن کے خلاف غلط ہوئی آواز کو کبھی قبول نہیں کر سکتی. ہمارے جسم کی حالات اسلامی حصول قوانین میں ترمیم اور تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتی. مستقبل کی کامیابی ہمارے حضر سکون میں مزمر ہے, آنے والے دنوں کی روشنی ہمارے حضر سکون میں پوشیدہ ہے. ہم جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اکاری رستہ کی ترقی کی تصدیق کریں تاکہ ہندوستان کا ہر رشتہ امن کا جہوارہ بن جائے. قدرت سے امید ہے کہ کامیابی ہماری دامنگیر ہوگی. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, سدی ہو رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. واقعی دامن
لہو دے دے کہ ہم نے جس چمن کی باغبانی کی, لہو دے دے کہ ہم نے جس چمن کی باغبانی کی, اسی گلشن کے ہمیں گل نے ہم سے بدگمانی کی. حضرات اب ہم اس وقت کے تیسرے مسافر ناظم حضرت جاتی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في موضع اخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله, كشف الرجا بجماله, حسنت جميع خصاله, صلوا عليه وآله. لا جسد احترام معزز سامعين الكرام, حضرات حكم حمد و ثنا کی رب العالمین کے لیے درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت کل ہادی سبل فخر رسول ساقی کوثر شافی منشر پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے عزیز دوستو, ربیع الاول کے مہینے میں, اسی مہینے میں پوری کائنات کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ظلمت میں روشنی پیدا کرنے کے لیے, گمراہی سے ہدایت دکھانے کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے ہم سب کے آقا رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے. مکہ میں چرچا ہوا, مدینہ میں برکتوں کا دور ہوا, داری حلیمہ کی قسمت جاگے, عبد المطلب کو خوشی ہوئی, دیکھو آمین آپ نالا کتنا پیارا کتنا دلا ہوتا ہمارا سردار عبد المطلب مختلف نام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر پیار کیا, بوسا دیا, آپ کو گود میں لے کر کھانے کا واقعہ کرام کیا اور اللہ سے خلافیت کی دعا مانگے, اس اللہ کا شکر ادا کیا, خوشی خوشی فرحا فرحا. سردار عبد المطلب پوچھتے ہیں, بی بی آمینہ پیارے دلارے کا نام بھی بتاؤ. نام کا انتخاب ایسا کہ نہ ایسا نام عرب نہ تھا, نہ تو کسی نے رکھا تھا. بی بی آمینہ کہتی ہیں, ہم نے کئی نام سوچے, ذہن میں آئے, دل میں آئے, لیکن محمد پسند آیا اور نام ہم نے ڈالنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. عبد المطلب کہتے ہیں, بی بی واہ عمدہ اور پیارا نام ہے, ہم اس دلارے آنکھوں کے تارے کا نام محمد رکھتے ہیں. عبد المطلب کہتے, ایسا نام نہ کسی نے آپ کا رکھا ہے, اب آنکھوں کے تارے کا نام محمد رکھتے ہیں. عبد المطلب کہتے, ایسا نام نہ کسی نے آپ کا رکھا ہے اور نہ آپ میں موجود ہے. اس نام کی برکت سے پوری دنیا میں اس کی تعریف ہوگی, اس کا چرچا ہوگا. کیوں نہ ہوگا اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاس عادت, اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاس عادت, اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کے افہان پاس عادت. دوستو اس عجیب دنیا میں عجیب لوگ ہیں, ولادت رسول کے نام پر, سنت رسول کے نام پر طرح طرح کی ایجادات کرتے ہیں, قوالیوں کی مجلس مناسب کرتے ہیں اور وہ شعر اور پتی کے بازار بجاتے ہیں اور بھوپور چمکے بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, بکرے جاتے ہیں, ڈانسے چلاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ہم نے باجے تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے میرا تو نبی منایا, ہمارے رسول ہیں, دیوانے رسول ہیں, دیوان کو صحیح اس رنگ ڈھنگ میں, اس طرح انداز میں کسی نے بھی نہیں کہ میرا نبی منایا ہے, یہ میں نے کہا حکم ہے. ہم دادے کے ساتھ کر رہے ہوں گے اس طرح کے نہیں کہ میرا نبی مانا کا خود مرتبہ میرا اثر نے دیا اور میں خود اپنی زندگی میں کبھی منایا, ایک دو چار نہیں بلکہ تین سال سارا زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آیا ہوں گے اپنی ولادت کے بعد آدت کو لیکن کو عید میلاد النبی کا مرتبہ منایا ہو. پوری زندگی میں یہ دن, یہ تاریخ, یہ سال تین سال مرتبہ آیا ہوگا اور اسی جان سوار کرنے والے تو ہمارے جو وقت تھے سدھی جیسا مجھے تو دنیا کا کوئی آدمی, کوئی مورخ, کوئی سیرت نگار خود میں کوئی واقعہ پیش کرے ورنہ ماننا پڑے گا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ساری نایا ہی نہیں. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اگر وجہ ملا دنیا میں بدعت ہے, خلاف سنت ہے. میرے دوستو میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی ہے, ادھر حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمکتا ہے. حلیمہ سعدیہ بنت زہرہ جو قبیلہ سعد بن بکر کی خاتون تھیں, مکہ آتی ہیں اور بہت سی عورتیں بھی آتی ہیں. پہلے پہنچتی ہیں, میرا صلی اللہ علیہ وسلم جو مقیم تھے مگر عظیم تر تھے, دیر کر سارے عورتیں واپس ہو جاتی ہیں. بی بی حلیمہ دیر سے مکہ پہنچتی ہے, سواری کمزور ہے, راستہ دور ہے, ارادہ مضبوط ہے, قدرت کا فیصلہ ہے, مقدر چمکتا ہے. بی بی حلیمہ اس وقت مکہ پہنچتی ہے جب سارے عورتیں بچوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہو رہی ہے. حلیمہ کا شوہر جاتا ہے, حلیمہ میں کیا ہوگا, سارے عورتیں بچے لے کر جا رہی ہیں, اب کوئی بچہ نہیں مل سکتا. حلیمہ کہتی ہے سردار چلو چلو دیکھتے ہیں ہو سکتا کوئی بچہ نہیں جائے. اللہ اکبر. حلیمہ میرے آقا کے دم پر دستک دیتی ہے, حضرت آمینہ کا دل دھڑکتا ہے کہیں میرے دل یتیم کو دیکھ کر دائی چھوڑ نہ دے, لیکن حلیمہ کی تقدیر چمکتی ہے اور میرے آقا کو گود میں لے لیتی ہے. پھر کیا تھا, برکتوں کا, رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے. میرا قصہ مختصر, چار سال تک میرا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلاتی ہے. اب ذرا حضرت حلیمہ سے پوچھو کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میرے کہ میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی منائی کیا نہیں. انشاءاللہ اللہ ہے چیلنج ہے کہ کوئی شہادت کوئی دلیل ایسی نہیں پیش کر سکتے ہوں گے. حضرت حلیمہ نے عید میلاد النبی منائی تھی. چلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنا بچ چلتے ہیں. خلیفہ اول حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے رفیق سفر رفیق حضر رفیق قبر رفیق جنت 18 سال کی عمر میں معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور 43 سال تک معراج کی محبت پائی. سیدنا صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پر دیوانے کہ ہجرت مدینہ کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا پہ اپنے کندھے پر اٹھا گیا تھا, اس پتھریلی زمین پر چلنے سے پاؤں زخمی ہو جائیں گے, آپ کے قدم مبارک کے نشان کو دیکھ کر دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. اللہ اکبر, ایسے کتنا بکر تیری صدا پر قربان ہو جائے دنیا کہ کم نے دیجیے مجھے سوار بھی آلہ, ایمان بھی آلہ, ارادہ بھی آلہ, نیکی بھی آلہ, حوصلہ بھی آلہ, سفر بھی آلہ, مسافر بھی آلہ, پھر کیوں نہ ہوں کہ یہ جنت میں مقام آلہ. تو عرض یہ کرنا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال تک رضی کی محبت و صحبت میں زندگی گزاری, تن من دھن کی قربانیاں پیش کر دی. مسلمہ کا ذات کا مسئلہ سامنے آیا, منکرین زکات کی آواز جب اٹھی تصویروں کا مالکہ پیش آیا, صدیق اکبر پیش پیش رہے. آپ کے دور خلافت میں اسلام 11 لاکھ مقامی تک محیط رہا ہے. ذرا مجھے وہی پتا ہے کہ اتنی وسیع حکومت میں آپ کے ساتھ ملا نبی اس طرح ماننے والے کتنے تھے. انشاءاللہ دعویٰ ہے, چیلنج ہے کہ کوئی شہادت کوئی دلیل ایسی نہیں پیش کر سکتے ہوگے. انشاءاللہ صرف ہمارا دور مضبوطی نہیں بلکہ مروجہ ملا نبی نہ کرنے والوں کے لیے بڑی مضبوط دلیل بھی ہے. اس دلیل کو توڑنے کے لیے میں پورے ذخیرے تاریخ سے کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی عید میلاد النبی منائی ہو. کیا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہیں تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چاہت نہیں تھی؟ چلیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دیکھتے ہیں. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خسر النبی دماغ علی جو خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین کی دعا کا جواب بن کر اسلام میں داخل ہوئے, جن کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 27 آیت قرآنیہ عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئے, جن کے بارے میں رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کو نبی بناتا. وہ عمر فاروق جن کو دیکھ کر دشمن اسلام گھبراتے تھے, یہودیوں نے صرف چہرہ دیکھ کر قبلے اوپر بیت المقدس مسلمانوں کا حوالہ کر دیا تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فتنوں کو روکنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ قدم قدم پر دیتے رہے. وہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر عمر فاروق کو صرف 2 سال کی زندگی اور مل گئی ہوتی تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیتے. ان کی دور خلافت میں 22 سال میں 22 سال کا پرچم لگا رہا ہے. کوئی بتانے والا کوئی ثابت کرنے والا کہ فاروق اعظم نے خود بھی یا اپنے ماتحتوں کے ذریعے ایسے عید میلاد النبی منائی ہو؟ اگر نہیں منائی اور یقینا نہیں منائی اور نہ منانے کا حکم دیا, پھر دعوے اور دلیل کے ساتھ کہیں گے یہ مروجہ میلاد النبی بدعت ہے خلاف سنت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا ثانی, دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا ثانی, ثانی کو بہت دور سایا بھی نہ ملا. محترم حضرات, ہمارے لیے بڑی فخر و شادمانی کا موقع ہے کہ ہم ہمارے درمیان ہمارے رفیق محترم الجامعہ سعادۃ العلوم نیک نگر جابوا ایس پی کے نوجوان قاری و محترم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب مظاہری کے فرزند ارجمند حضرت مولانا رضوان نسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اس سفر کو قبول فرمائے اور دائرے میں ہم بھائی سے سعادت بنائے. محترم حضرات, جمی مصاحبین نے مسابقہ کو الفا فیکٹری کے صاحبان کی طرف سے اور افضل بھائی کی طرف سے کل ملا کے 600 روپے کی رقم موصول ہوئی ہے. اللہ ان حضرات کی عطیے کو قبول فرمائے اور دائرے میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. اسی طرح ناظم عالم جانی کو شبیر بھائی کی طرف سے 50 روپے انعام میں دیے جا رہے ہیں. ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا انعام صاحب سے حاصل کر لیں. اب ہم ہمارے مسابقے کے چوتھے مساحب درجہ عبدالرجوم کے طالب علم عمران بنگوری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور جنگ آزادی اور علماء دین کے کارنامے کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کرے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ اے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ تو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. اسٹیج پر نفروز اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی صدر اجلاس اور گلشن غلام میں چہچہانے والی بلبلو آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق وفا اور وارثان بلال اصل خیر آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر آپ استقلال کی کنیں جلوہ فکن تھی جن کا دل جذبہ اتحاد سے شرسار تھا جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلی کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی جن کی ایک تاریخ ہے جن کی ایک داستان ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے. جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے جب بھی باطل حق کو چیلنج کیا ہے اس نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اصل بکم میدان میں آ نکلے اور پوری جم کر بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب جلال تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائے پھر یہ کہتے ہوئے مردان آواز تلوار کے نیچے سر رکھ دیا فلست ابالی حین اقتل مسلما فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی. خوشا وقت کے میری موت تیرے کوچے میں آ جائے خوشا وقت کے میری موت تیرے کوچے میں آ جائے یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا ہر طرح سے مقابلہ کیا ضرورت پڑی تو تلوار چلائی ضرورت پڑی تو گولی چلائی ضرورت پڑی تو تلوار پھینک کے قلم اٹھا لیا ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ نوائی سے طوفان تند و تیز اور سکت و بے باک کا کام لیا ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننے ننے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہیں جیالو اصل پروشان اسلام کی مختصر سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. حضرات جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارضا ہونے لگا تو ایسے ناز وقت میں مسند درد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے پونے جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظم اپنے مدرسہ اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کا مصداق بن گئے. حضرات یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا اس کی ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی محرومیاں بھی اسما عمل کا جوش و خروش بھی اگر دش دورہ کی گجروی بھی اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے. ہزاروں اللہوں کا وجود ہزاروں اللہوں کا وجود ابائے راہ بن کر اڑ گیا. کبھی جب تشدد کی کھاتا جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تاردار کیا تو کبھی وحشت بڑی بڑی کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے راہ میں حائل ہو گئے. مگر اس مسجدوں کے دیوانوں نے ہمت نہ ہاری عادثات و مسائل سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے. چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحا شہید زخمی ہو گئے، اور اسی جنگ میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہو گئے، اور اسی جنگ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ زخمی ہو گئے، اور اسی جنگ میں حافظ زامل شہید ہو گئے. اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 200,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,500 علماء کرام ہی تھے. بہرحال وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر والن یور نے رپورٹ پیش کی، اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی ہے، اور مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ اس پر حکومت نہیں کر سکتے. حضرات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشی نمال کے سب سے بڑے لیڈر تھے. تحریک ریشی نمال کے سلسلے میں حضرت نے افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے. جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کے داڑھی نکل رہی تھی، جب وہ افغان کی باغیا پیمائی کر کے لوٹے ہیں تو ان کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. شیخ الہند ہی کے سب سے شہید اور حافظ العزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسن احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حسن احمد مدنی نہیں آئیں گے، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کپل مردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی. اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولی کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربیت کہاں ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھے تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے. پھر حضرت نے علماء کی قربانی اور اپنے ایک پتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو خطاب ہو کر فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چرخر بھی گائے ہوئے ہیں. اوشدرے آزادی کے خوتے کے سیچا، اوشدرے آزادی کے خوتے کے سیچا، تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن آہ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. علماء نے ایسی ایسی بے مثال اللہ جواب قربانیاں پیش کی جس کی نتیجے پیش کرنے سے تاریخ عموم آج سے قاطر ہے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و نامری کے جذبات سے یکسر آگے ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو میر کاروان اصل خیل آزادی گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا جو شخص شہرت و نامری چاہتا ہے وہ جائے اپنے خدمات کی مزدوری لے لے، جگہ جگہ اپنے مجسمے میں سب کرائے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے یہ لڑائی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی ہے. اور ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. مگر اے لوگوں ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ کرنا ہوگا اور ان کی بے مثال لاجوال قربانیوں سے اپنے اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہندوؤں نے لڑی ہے اور یقین اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. آج خود ہماری نئی نسل ان بزرگوں کی مجاہدہ کارناموں سے اصل نوابط ہو چکی ہے، لہذا اگر ہم ان بزرگوں ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہے تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے. اگر کہ ہمارے ان عظیم اسلام نے زبان قال حال دونوں سے کہہ دیا اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, اٹھائے ورق کچھ لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, وہ فرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ادھر صیاد کو یہ ضد ہے چمن میں کوئی قدم نہ رکھے, ادھر صیاد کو یہ ضد ہے چمن میں کوئی قدم نہ رکھے, ادھر ہمارے اصل ارادے بنائے گلشن میں پھر آشیانہ. محترم صاحب نے درمیان میں تمہیں یہ بھی بہت گزار کرتا چلوں کہ آج کے اس مسابقے میں حکم کے فرائض مدرسہ فیض سلیمانی موتی نرولی کے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا عزیز صاحب بھاری دامن برکاتہ لہا لیا. اسی طرح جامعہ ابو ہریرہ کوسمبا سے تشریف لائے ہوئے وہاں کے موقر استاد حضرت مولانا شمس تبریز صاحب اسلام پوری دامن برکاتہ لہا لیا, جو مدرسہ حضرت ہی کے ایک پرزن ہے, مدرسہ ان کے اوپر نازا و پڑھا ہے. اور اسی طرح حضرت جامعہ ہی کے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا زبیر صاحب کرنوی دعوت برکاتہم العالیہ انجام دے رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر محسن الجزا. محترم حضرات, صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد صاحب ساروتی دعوت برکاتہم العالیہ سے مسابقہ ہاتھا کی جملہ مساہمین کو 2000 روپے کی خطیر رقم انعام کے لیے موصول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی ساتھی کو قبول فرمائے اور دعوے میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اسی طرح البانیہ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا نذیر صاحب موسالی فلاحی دعوت برکاتہم العالیہ کی طرف سے 500 روپے کا خلافت انعام موصول ہوا ہے. جزاکم اللہ خیرًا وأحسن الجزاء. محترم حضرات, اب آئیے ہم ہمارے محبوب انجمن اسلام الاحسان کی مختصر سالانہ رجحان سنتے ہیں. چنانچہ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جلدی علی پنجون کے ایک طالب علم محمد صادق جھارکھنڈی کو کہ وہ آئے اور انجمن کی سالانہ رجحان پیش کرے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مہمان مہمان الکرام اور حاضرین اجلاس, قدرت کا عزل سے یہ دستور رہا ہے میز ارباب عقل و دانش کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ الاشیاء تعرف بأجزائها, لہذا اللہ تعالیٰ نے احقاق حق کے لیے باطل کو وجود بخشا اور ہر دور میں نور و ظلمت کا تصادم رہا. یہ بات اور ہے کہ طرز و انداز اور طور و طریق جدا جدا رہے ہیں, مگر آج جبکہ اسلام دشمن طاقتیں ہمدردی و خیر خواہی کا لبادہ پہن کر الحاد و بے دینی کی تبلیغ کر رہی ہے اور روزمرہ نئے نئے فتنے کو جنم دے رہی ہے اور نئی نئی اسکیم و پلاننگ کر رہی ہے اور امہائے دین و اسلام کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہے, ایسے پرآشوب اور پرفتر دور میں اسلامی نظریات و تعلیم کی صحیح ترجمانی کے لیے تقریر و تحریر کی ضرورت ناگزیر ہے, تاکہ اسلام دشمن میڈیا کا مقابلہ اپنے پراثر تقریروں سے کر سکے اور اسلامی محارب صحافت کا جواب اپنی بے باک تحریروں سے دے سکے اور اسلام کی حقانیت کو اسلام کی تعلیمات سے نواقف مسلم عواموں کے دلوں میں اتار سکے. اور یہی مقصد و پس منظر ہے جس کے سبب ان انجمنوں کا قیام عمل میں آیا, جو ایسے سپوتوں کو تیار کر سکے جو اسلام کی محافظ اور باطل کے سامنے آہنی دیوار بن جائے. چنانچہ ہمارا یہ کارواں جس نے ہمت و عزم اور حوصلے نیز مخلص اساتذہ اکرام کے زیر نگرانی 10 ذی القعدہ سن 1433 مطابق 26 ستمبر 2012 کو اپنا سفر شروع کیا تھا, آج وہی کارواں 5 رجب المرجب سن 1434 مطابق 16 مئی 2013 کو اپنی منزل کی آخری پڑاؤ میں قدم رکھنے جا رہا ہے. اب آئے میں سالانہ روداد آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں. تقریری پروگرام, چنانچہ طلبہ کو معافی ضمیر ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے ہر شب جمعرات تمرینی تقاریر کی نشستیں منعقد کی جاتی رہی, جس میں فارسی اول سے لے کر درجہ مشکات شریف تک کے طلبہ لازمن تقریر کی مشق کرتے رہے. امثال اس تقریری پروگرام کو 4 شعبے میں منقسم کیا گیا جس میں طلبہ نے حصہ لیا, اور اس سال کل 23 نشستیں ہوئی. ہر سال کی طرح اس سال بھی شعبہ احاطہ سے منسلک طلبا نے اپنی محنتوں کے ذریعے ذیلی مسابقہ میں اپنی جگہ بنائی, جنہوں نے آج اہلیتی مسابقہ کے مراحل سے گزر کے کامیابی حاصل کی, جن کے نتائج کا اعلان عنقریب ہوگا انشاءاللہ تعالی. انجمن کا کتب خانہ اسی تقریری و تحریری صلاحیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انجمن کا کوئی مستقل کتب خانہ نہیں ہے. چنانچہ طلبہ تقریری مشق کے لیے مدرسہ کے کتب خانے سے معاونت لیتے ہیں, لہذا انجمن کو ایک کتب خانے کی اشد ضرورت ہے. لہذا اراکین شعبہ اہل خیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی علمی اور ادبی بے باہیگی و تشنا لبی کو دور کر کے طلبہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا حسین موقع عنایت فرمائے. ضمنی مسابقہ الحمدللہ دہلی مسابقہ محرکہ 12 مئی 2013 بروز اتوار بعد نماز مغرب منعقد ہوا, جس میں کل 32 طلبہ نے حصہ لیا, جن کو 4 شعبوں میں منعقد کیا گیا. نیز 4 شعبوں میں حکم کے فرائض مدرسہ پیرے سلیمانی موٹے نرولی اور مدرسہ حاضہ کے اساتذہ نے انجام دیے. فجزاهم اللہ احسن الجزاء. شعبے کے اعتراضات الحمدللہ ثم الحمدللہ. امثال شعبہ حاضہ کی طرف سے جمعی مساہمین کو ایک خطیر رقم بشکل کتب و نقد انعام دی جا رہی ہے, جو مرد ہمدردان قوم ملت کی دین ہے. فجزاهم اللہ خیرا. تشکر و امتنان. آخر میں ہم سمیم قلب سے شکر گزار ہیں مدرسہ حاضہ کے ناظم و محتمیم جناب الیاس بھائی نورگت جی کے مجدہو کے, کہ ہر پرانے سال ان کا بھرپور تعاون رہتا ہے اور طلبہ کے انعام کے لیے بھی ان کی طرف سے گراں قدر رقم موصول ہوئی ہے. فجزاهم اللہ خیرا. اسی طرح ہم ممنون و مشکور ہیں ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح نواں وہ مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد صاحب ساروڑی دامت برکات عالیہ کے, کہ اسباب کی ہم آہمی اور وقت کی تنگ دامانی کے باوجود ہمارے حقیر سی دعوت پر لبے کہا اور ہمارے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور دار میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور آپ کے سائے عاطفت کو ہم خردوں کے سروں پر تدیر قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. کاغذ تمام, کلک تمام, ہم تمام, پر داستان شوق ابھی نہ تمام. سالانہ روزات مل جب
یہ رودا چمن کی یا کتاب زندگی ناسے, یہ رودا چمن کی یا کتاب زندگی ناسے, کہ زندگی کے ہر باب نہار کو آشکارا کر دیا تم نے. محترم حضرات, مسابقے کے جھنڈا مسالمین کو انور بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے, اسی طرح ایوب بھائی آرتیوں کی طرف سے 1000 روپے کی خطیر رقم موصول ہوئی ہے. جزاک اللہ. اس کے بعد ہم تم کو نعت کی دنیا میں لے چلتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد ہم مسابقے کی 5ویں کڑی درجہ علی شوق کے طالب علم مزمل ستاروی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں. ہمارے مسابقے کے 5ویں مسافر,
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. وقال عليه الصلاه والسلام, اخف بالله وما يخاف احد, ولقد اوذيت في سبيل الله وما يؤذى احد. الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام. گوشہ گوشہ دنیا کا تا فضاں کا گہوارہ, گوشہ گوشہ دنیا کا تا فضاں کا گہوارہ, ساتھ میرے آقا کی دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو, لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو, خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی. محترم اساتذہ اکرام اور حضرات حکمیں اور معزز سامعین اکرام, آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کی تذکری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم ہے, تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے. ہاں, آج میں اس محسن اعظم کی داستان دلخراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات,
آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6ویں صدی عیسوی میں عالم انسان سسک رہا تھا, گلشن ارض ماتم کدا بنا ہوا تھا, فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی, ہر طرف ظلم و جور اور جبر تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی, ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے, کمزوروں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, معصوم بچیوں کو زندہ دلدور کر دیا جا رہا تھا, مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا تھا, غرض ہے کہ انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا, انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا, جو کنجر سے ایک کسی پہ تڑپتے امیر کا حقیقی مزاج تھا, انسانیت کا غمخوار, مظلوموں کا مددگار تھا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا تھا, اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی, انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا, زنجیرِ غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی, معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا, مظلوم عورتوں کو باعزت مکان دیا, بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور ترقی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات, ایسی عظیم ہستی, ایسی مقدس ہستی, ایسی بابرکت ہستی, ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا, اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا, اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا, اس کے پاگل جذبات کا احترام کیا جاتا, مگر یہ خود غرض دنیا, انسانیت کی دشمن دنیا, ظلمت کی پرستار دنیا, وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا, انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا, یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی, اسے کیوں کر سبروشی کی وائے حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ چرخینی لیفام اس بات کا شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا, انسانیت کا غمخوار, مظلوموں کا مددگار, بے سہاروں کا آسرا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, جب اس جہاں رنگ کو میں جلوہ گر ہوا, اسی دم ظلم و جور اور جب تشدد کی تند و تیز آندھیاں چلنے لگی, بغض و عداوت کے تیر و تار گھٹائیں چھانے لگی, نفرت عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے, وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے, سلامت اور تنگدیلی کی انتہا ہو گئی, ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا, یعنی لوگ اپنے محسن اور مسیحا کے دل آزاری اور ادارتانی مشغول ہو گئے, ان پر طرح طرح کے انتظامات و اتہامات یورش کرنے لگے اور ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا, لیکن ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اوتاروں کی لشکر تھے, یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے, ہم آدم ان کی یہی کوشش اور یہی خواہش رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پریشان کیا جائے. حضرات, اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار کون ہے, کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا ہے, کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی, تو میں کہوں گا کہ وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ کون ہے, کس کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی, کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی, تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ ہمارے پاس ان کے شواہد دلائل موجود ہیں. حضرات, کیا یہ تاریخ انسان کے عجم ستم طریقی نہیں ہے, کیا یہ دامن انسان کو بدنما داغ نہیں ہے, کیا یہ شرافت صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی لوگ اسے پتھر مارتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی لوگ اسے گالیاں دیتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کو توبہ غلامی سے نجات دلانے کے لیے پوچھا رہی لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا عہد رکھتے رہے, وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہی لوگ اسے بم کی سزا دیتے رہے, وہ ذات گرامی جو لوگوں کو بڑائی کے لیے دعائیں نیم شکی کرتی رہی لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے, وہ ذات گرامی جس نے سماج میں عورتوں کو باعزت مقام دیا, انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت نے اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی, حد ہو گئی انسانیت کی خصاصت اور عدالت کی, احسان فراموشی و حق فراموشی کی, لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک تمام سہتا رہا, سنتا رہا, پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا, سلگتا رہا, پگھلتا رہا. اور جائے صدا افسوس اور مقام حیرت تعصب ہے کہ آج یہ روشن خیز کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، نام و نیاز اور وسیع المشربی کا جام پینے والی دنیا، یعنی درندگی اور سبیلیت کے نام شرمندہ کرنے والی دنیا، مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، آزادی نسوا اور جنسی آزادی کے نام پر مولی ایس پیدا کرنے والی دنیا، یعنی دور وحشت و بربریت کو مات دینے والی دنیا، بڑی نجاست و غلاظت اس محسن اعظم اور مشفق بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے، اور آپ وسلم کے بابرکت و مقدس ذات کو متعین و مغلوب کرنے کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے. ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے آشفتہ سری کا مداوع قیام کرے، اور ان کے دریدہ دہنی کا دندان شکن جواب دے، اور مادہ پرست اور کور چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور ایسے کامل نے دنیا والوں کو کیا کہہ دیا ہے، انسانیت پر کیسے کیسے عظیم الشان احسانات اور انعام فرمائے ہیں. آج میں ان پوچھا چینوں اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلاب دہر کا روح روا ہو کون تھا، انقلاب دور کا روح روا ہو کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا ہو کون تھا، وہ بنازا جس پتا خود خالق عرش عظیم، وہ بنازا جس پتا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زما ہو کون تھا. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے، تو اے نیچریت کی پجاریو اور مادیت کے پرستاروں بتاؤ، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا نفرتوں کے دشت میں پھر وہ گلستہ کون تھا، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی بجلیوں کے زخم تھا جو باغبا ہو کون تھا، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی ایسا پھر شیریں سکون شیریں زباں ہو کون تھا. واخر دعوانا ان الحمد للہ. محترم
حضرات، اس کے بعد ہم مسابقے کے چھٹے مظاہرے درجہ ابھی اول کے طالب علم محمد رضوان وسراوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور خدمات دار العلوم اور علماء جمہور کے علمی و ملی کارناموں پر روشنی ڈالے.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لوليه والصلاة على أهلها، أما بعد، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ عہد جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حضرات سامعین، صدر جلسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور حضرات حکم، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع اور بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں. سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی رداء سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں، آزادی کے واسطے اس کے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عزم استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں. غرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں، زبان ہے ساکت قلم ہے حیرا بتاؤں کیسے میں راز پنہا، زبان ہے ساکت قلم ہے حیرا بتاؤں کیسے میں راز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفا تو دریا دریا دہل رہے ہیں. حضرات بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بدین نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیر و ابن الوقت اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست و خواستگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ محو و وفادار رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورا کی سنگینیوں سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دے رہا لوگوں کو توحید کا جامع باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع قوم و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الوا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بتوں کی چہار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دانگے عالم میں پھیلاتا رہا، گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی ہے، پیرے دردوں نے پتھر اچھالے، گردش دورہ نے عالم و مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و مہن کے کانٹے چبائے، امواج حوادث نے بہر غم میں گودے کھلائے، مگر اس جوش جنوں کے دیوانے پیکرے آشفتہ کری اور قدرے عشق کے خریدان نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا، تیرے عشق میں میں نے کوہے غم سر پہ لیا جو سو ہو، تیرے عشق میں میں نے کوہے غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اے طوفان تندو تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان تندو تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو، او ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں، جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے لالے کی خوشمگی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترک کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاند تاروں سے پوچھو، ہماری داستان گلشن کے سرخ بہاروں سے پوچھو، ہماری داستان سراسر کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالتا کی تاریخ کوتریوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پردوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہماری مہر وفا کے داستانیں سنائیں گے، ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائلین کس نے دیا، دنیا کو انور شاہ جیسا فخر محدث کس نے دیا، دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا، دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا، دنیا کو علامہ عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا، دنیا کو منادر احسن غیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا، دنیا کو حضرت حسین احمد مدنی جیسا پیکر صدق و وفا کس نے دیا، دنیا کو حکیم الاسلام جیسا تصویر خلق اولا اس نے لیا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، حضرات کیا یہ ایک روشن حقیقت نہیں ہے، کیا یہ ایک تاریخ صداقت نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مقدس بدن سے ایسی ایسی عظیم الشان اور بے مثال ہستیوں نے جنم لیا جن کی شجاعت و بہادری کی قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت و مردانگی کی قسم سلاطین عالم کھاتے تھے، جن کی بے نفسی و بے غرضی کی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے، جن کی عفت و پاک دامنی کی قسم معصوم دو شزائے کھاتی تھی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شکم سے ایسی ایسی بے نظیر شخصیوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوا پگن تھی، جن کا دل جذبہ اتحاد کا شرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر امت مرحمہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے, جب بھی اس باطل نے سر اتارا ہے وہ اس کے سروں پر سائے آئے الہی بن کر گرے ہے. جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا, اسی دم وہ جلال موسوی بن کر نمودار ہوئے. جب بھی کسی نمرود نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی, اسی لمحہ وہ خلیل کچھ کنگا دستے بے باک بن کر ظاہر ہوئے. غزے کے جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور وہ مردانہ وار سر بخت میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی. انہوں نے سر کو قطع دیا مگر پرچے میں اسلام کو سر نگم نہ ہونے دیا. انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت, شجاعت و جلالت کا پرچم نصب کر دیا اور برتر عام یہ اعلان کر دیا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, سوال کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. حضرات آج جو بر صغیر میں تھوڑی بہت اسلامی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے وہ دارالعلوم ہی کی دین ہے, وہ دارالعلوم ہی کا فیض دے رہا ہے. ورنہ صاحبان اول نظر تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ اگر سرزمین ہند پر دارالعلوم کی شکل میں احسان مصطفیٰ نہ ہوتا تو خدا کی قسم آج یہ ہندوستان دوسرا اسپین بن گیا ہوتا, بر صغیر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا, ان کی داستان تک بھی داستانوں میں نہ ہوتی. غزے کے ان جاباز مجاہدین نے اپنے جوش اسلامی اور عقیدہ ایمانی سے جہاں دنگ عالم میں اعلی کلمۃ اللہ اور اطاعت رسول اللہ کا پرچم لہرا دیا, پورے بر صغیر میں جگہ جگہ اسلام و ایمان کی شمعیں جلا دی. نوجوان نے اسلام کو جذبہ انسان کی فضاؤں میں پرواز کرنے اور فوج سریا پر سمندر تاننے کی دعوتیں بے روز دی, انہیں سمندروں میں کودنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ عطا کیا, انہیں سمندروں میں کودنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ عطا کیا. غلطی کے آج کوئی بھی خطہ اور کوئی چپا ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کے تربیت یافتہ افراد موجود نہ ہو, جو آج بھی پہاڑ کی چوتی سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت کی ایمان افروز شعاعوں کو نہ پھیلا رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج جو امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے ایوان ہائے فرعونی و نمرودی میں موسوی گرد اور ابراہیمی گنج سنائی دے رہی ہے وہ بنا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کا فیض ہے. اسی وجہ سے شورش کاشمیر کو کہنا پڑا اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود, اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود, ہندوستان کی زمین پہ ہے احسان مصطفیٰ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محترم حضرات, الفا فیکٹری کے صاحبان کی طرف سے مزید 1500 روپے گلزار اراکین انجمن کے لیے موصول ہوئے ہیں, فجزاہم اللہ خیرا. اسی طرح باو بھائی بریلوی کی طرف سے 1000 روپے انجمن کے اخراجات کے لیے موصول ہوئے. اسی طرح سلیم بھائی وہلوار کی طرف سے 500 روپے, نیل اختر کے والد غلوار کی طرف سے انجمن کے جملہ مظاہرین کو 500 روپے موصول ہوئے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیے کو قبول فرمائے اور دائرے میں بہترین بدلا نصیب فرمائے, آمین. فجزاہم اللہ خیرا. اسی طرح رضوان وزراوی کو ہمارے ناظم و محترمین کلیان بھائی نوبت صاحب کی طرف سے 100 روپے. اسی طرح استاد الاساتذہ حضرت مولانا سلیمان صاحب سرکردری کا متعلقہ لوگوں کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے. رضوان وزراوی اپنا انعام آ کر وصول کر رہے ہیں. اب ہم اس کے بعد ہمارے مسابقے ہیں 7ویں مسابقے. محمد ارشاد پالنپوری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم فی الآخرة هم الاخسرون. اسٹیج پر جلوہ خوش اساتذہ کرام اور مہمانان نظام اور میرے عزیز ساتھیوں, میں آج اس پر رونق مجلس میں اسرا حاضر اور قوم مسلم سے خطاب کے متعلق چند منٹ لمکشائی کی جسارت کرتا ہوں. کب تلک آگ میں ہوئے گا زمانے کا خمیر, کب تلک آگ میں ہوئے گا زمانے کا خمیر, ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ روزے اذر ہی سے ہر دور ہر زمانہ ہر ماحول میں حق اور باطل کا زبردست تصادم و ٹکراؤ رہا ہے. کوئی بھی زمانہ ان دو طاقتوں کے مارا کا آرائی سے خالی نہیں. آج بھی انہی دو طاقتوں کا زبردست تصادم و ٹکراؤ ہو رہا ہے. چنانچہ باطل اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حق کو دبانے کے لیے سرگردہ ہے. باطل طاقتیں مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں. دشمن اسلام مسلمانوں کو سر پہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے پورا زور سرپا کر رہے ہیں. سنے مسلمانوں, آج وہ مسلمان جنہوں نے بڑے سے بڑا روشن گرو اور تمکنت کے مارے ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے, آج وہی مسلمان لکھنی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ان کی معصوم بچیوں پر نظر سروار کی بچھاڑ ہو رہی ہے. ان کے ماں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. ان کے بنیادی حقوق پیدا کرا جا رہا ہے. مدارس اسلامیہ پر ناجائز پابندی عائد کی جاتی ہے. حالانکہ یہی وہ ظالم درندے جو کل تک ہمارے محکوم تھے, جو کل تک ہماری ماں تختی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے, جو کل تک ہمارے قدم چمنے کے لیے تیار تھے, جو قدرانے وطن تقسیموں کے بدن سے آئے ہمارے پہلے فرمان تھے, آج وہی ویسے درندے ہمارے حقوق پر حملہ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے حق سے دست بردار کرنے کی نئی نئی اسکیمیں ایجاد کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں کو زمین بوجھ کر رہے ہیں. یاد رکھو اے مومنوں, آج یہ لوگ صرف ہمارے حقوق پر حملہ کر رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود پر حملہ کر بیٹھے. آج یہ لوگ صرف ہمارے مدارس و مکاتب پر حملہ کر رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہماری تعلیم پر حملہ کر بیٹھے. آج یہ لوگ صرف ہماری مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت پر حملہ کر بیٹھے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج زوال سے اقتدار رقبے سے اور عزت ذلت سے بدل چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سید القوانین کے تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ ملا. صدیق کے اکبر جیسا فروغ نہ رہا, فاروق اعظم جیسا جلال نہ رہا, عثمان غنی جیسی سخاوت نہ رہی, علی مرتضی جیسی شجاعت نہ رہی, ہمارے اندر حجاج بن یوسف جیسی قیادت نہ رہی, خالد بن ولید جیسی حمیت نہ رہی, فاتح بیت المقدس جیسا تدبر نہ رہا. چمنستان اسلام کے غریب فرزندوں, یاد کرو اس وقت کو جب انگریز نے اس ملک میں سب سے پہلا قدم رکھا اور آہستہ آہستہ اپنے خونی پنجے مضبوطی کے ساتھ گاڑ چکا اور باشندہ نے ہند پر بے شمار ظلموں کی بارش کرنے لگا, تو ایسے میں اس وقت میں سب سے پہلے ہمارے علماء کرام نے انگریز اور اس کے حکومت کے خلاف قلم بغاوت بلند کیا اور اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا. غلام نے جکڑے ہوئے باشندہ نے ہند کو آزادی کی فضا بخشی اور اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے چھڑا کر آزاد کیا اور پورے ملک میں امن و شانتی کی لہریں دوڑا دی اور اسی ملک کو جمہوریت قرار دیتے ہوئے گیہوں کو یہاں کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا. مگر افسوس, ہمارے علماء کرام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہی ملک آگے چل کر ہمارے مذہب و ایمان کے خلاف ہو جائے گا. خدا کی قسم, اگر کسی کی جرت معلوم ہوتی تو کسی غیر مسلم کی جرت نہ ہوتی کہ اس ملک کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھے. مگر افسوس, آخر کار جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا. ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ایک طرف بتایا کہ اسلامیہ پر ناجائز پابندی عائد کی جاتی ہے تو دوسری طرف مسجدوں کو زمین بوجھ کیا جاتا ہے. ایک طرف کشمیر کے مسلمانوں پر بے شمار گولیوں کی بارش کی جاتی ہے تو دوسری طرف بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں کے اندر دھکیلا جاتا ہے. ایک طرف ہمیں پاکستان کا ایجنٹ قرار دے کر آتنکواد کا نفرت کیا جاتا ہے تو دوسری طرف دنگے فساد کا بانی مبانی بنا کر دہشت گرد کا لقب دیا جاتا ہے. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معاملات کے دیکھنے والوں سے, ان حکومت کے سرپرستوں سے کہ سن عیسوی 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا, مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا کون تھا؟ اگر اس سوال کو برسرعام کیا جاتا ہے تو مسٹر لال کرشن اڈوانی کا نام دیا جاتا ہے, دوراک سادھو سنتوں کا نام دیا جاتا ہے. آج میں اس فری محفل کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ملک کی حکومت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا تھا, خدا کی قسم اگر ہم انتقام لیتے تو ہم اسی وقت انتقام لیتے جب بابری مسجد کی شہادت کا منظر ہمارے سامنے تھا. بابری مسجد کی ایک ایک ہی دل چیخ چیخ کر پکار رہی تھی. مگر اس وقت ہماری زبانوں پر یقین کا آروپ لگایا گیا جب مذہبی آزادی تمہیں ہر طرح سے حاصل ہے تو پھر
شریعت محمد کے تمام قانون کو پارا پارا کیا جائے. اگر آزادی ایسی کا اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کو پسے کچھ پہ ڈالتے تھے, آج بھی ڈالتے ہیں اور آئندہ آنے تک ڈالتے رہیں گے. یہی وہ ظالم درندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا, اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انهم فی الآخرة هم الاخسرون. یہی وہ ظالم درندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا اور اسلام کو مٹانے کی نئی نئی اسکیمیں ایجاد کی. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کی تمام تدبیر لغو ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی, اور میں نے ان ظالم درندوں کے لیے جہنم کا تہ تیار کر کے رکھا ہے. کب تلک آدم ہوئے گا زمانے کا خمیر, کب تلک آدم ہوئے گا زمانے کا خمیر, ظلم اور جبر کی یہ ریت چلے گی کب تک. اے مومنو کہ اب بھی ہم خاموش کہیں گے کہ اب بھی ہماری زبانیں گونگ رہے گی؟ یاد رکھو حالات بتلا رہے ہیں, وقت دور نہیں جب ہم کفار کے نرگے میں بری طرح پھنسیں گے اور ہم مدد کو پکاریں گے, چیخ کے چیخ لگاتے جائیں گے لیکن ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا, کوئی ہماری آواز کو لبیک نہیں کہے گا, سب تماشا ہی بن کر تماشا دیکھیں گے. اے مومن اور یہ خاموشی کہاں تک؟ یقیناً ہم صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, اپنی پرواز میں شاہین کا ذکر پیدا کر, اپنی آہوں میں تاثیر پیدا کر, اپنی سریلی آواز سے گلزار محمد کو آباد کر, قرآن و سنت کو زندہ کر. یہی تیرا سرمایہ حیات ہے, یہی تیرا زندگی کا حد ہے. اور باطل طاقتوں پر اس طرح چھا جا کہ اسلام کے خلاف کوئی محال قائم نہ کر سکے, اور مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مثال روشن کر, اور ہمارے اقارے اور اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار. اے مومنوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے. بس یہی چند الفاظ پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
محترم حضرات, انجمن کے اخراجات کے لیے بھی ہمدردان قوم کی طرف سے خطیر رقم موصول ہوئی. چنانچہ انجمن حضا کی طرف سے آج کے اس اہلیتی مسابقے میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 700 روپے کا انعام, اسی طرح دو نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 600 روپے کا انعام, اور اسی طرح 100 نمبر سے کامیابی حاصل کرنے والے طالب علم کو 500 روپے کا انعام ان شاء اللہ نتائج کے ظاہر ہو جانے کے بعد حضرت صدر محترم کی رسم بابرکت سے دے دیا جائے گا. اسی طرح ہمارے ناظم و محترم جناب ایاز بھائی روزر صاحب کی طرف سے جملہ مظاہرین کے لیے 500 روپے کا دیا قرض انعام موصول ہوا, جزاک اللہ خیرا. اسی طرح جناب حیدر بھائی بازوری والا, اسی طرح ابو بکر بھائی وائی ٹی پیٹرول پمپ کی طرف سے جملہ مظاہرین کو 500 روپے کا گیرا قرض انعام موصول ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہمدردان قوم کو مزید علمی اداروں سے اور مہمان رسول سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اس عقیدے کو قبول فرمائے اور بارے میں نصیب فرمائے. محترم حضرات, اب ہم ہمارے مسابقے کے آخری مظاہرین تنقید خزریابی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور عالم اسلام میں مسلم سرباہوں کی بے عزتی اور حالات کی تناظر میں ایک پرجوش تقریر پیش کرے. درجہ آدمی گاؤں کے طالب علم محمد تنقید خلری آدمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں, نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں, مزہ آتا ہے تم کو حکمراں خدا بیزار محفل میں, زبانوں پر تمہارے اب نہیں ایمان کرما, زبانوں پر تمہارے اب نہیں ایمان کرما, خوش الحانی سے تم گاتے ہو انسان کرما, پسند آتا ہے تم کو کمدر یورپ پر جبھی کرنا, پسند آتا ہے تم کو کمدر یورپ پر جبھی کرنا, تمہارے سلطوں سے محروم رہتا ہے خدا خانہ. حضرات علماء کرام, مہمانان اعزاز اور صدر ذی وقار اور میرے ہم سفر ساتھیوں,
جب 3 مارچ 1924 سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کی زندگی کے آواز کو ابھر کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور وفا نظر آتا ہے, کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفاء آباد سے جاواز سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی تاج شاہی کو اسلام کے قدموں میں ڈال دینے والا ساتھ میں وفا نظر آتا ہے. اگر ایک طرف سر بڑا عمر راجا رام کو کرنے والے تاریخ ابن زیاد اور حسن بن نظر جیسے شیر بابر ملیں گے تو دوسری طرف راجا دہلی کی آنکھوں میں آگ ڈالنے والا محمد بن فاطم نظر آتا ہے. اگر ایک طرف جاپان کی ایوان میں زلزلہ برپا کر دینے والا محمود غزنوی ملے گا تو دوسری طرف 551 میں صدیوں کا سر توڑنے والا نورالدین جنگی کی شخصیت نمایاں ہے. اگر 358 میں راجا آنند پال کے کھوپڑی اڑانے والا سلطان سورب ترین ہے تو دوسری طرف عیسائیوں کا پنجہ موڑنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اگر ایک طرف مجنون کی دھرتی میں جانے شہادت نوش کرنے والا خودار سلطان ٹیپو ہے تو دوسری طرف بیت المقدس کے حفاظت کرنے والا خلافت عثمانیہ کا آخری اور غیرت مند خلیفہ عبدالحمید ہے. غرض یہ کہ جب بھی پارٹی نے حق کو بیلنس کیا تو حق پر حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر روز مرچائن کو قبول کیا اور مدرماوار سروپس کفن بطور ہو کر میدان میں آ نکلے اور اہل باطل کو چکنا چور کر دیا, جس کے نتیجے میں بدر کا میدان وحد کی پہاڑی خندق کی لڑائی اور آتش کے دے ایران ہمارے سمجھ رہا قندوز کی سرزمین فرام کمارا کا اور مروز کی زمین کے تنا ہم مالک رہے, افریقہ کے جنگل اور ہندوستان کا سارے صبح کے سوال ہمارے ذرا حکومت رہا, مصر سے ایشیا کو تک پوران سے آرام آئی دار اسلامی جھنڈا ہمیں لہرایا, کیونکہ ٹرنا سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے ٹرنا سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے پاؤں سے روکے ہوئے مزاج سے ابھر جاتے تھے تو جسے سرکر سوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تو جسے سرکر سوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھے کیا چیز ہے ہم تو اسے لڑ جاتے تھے. معزز سامعین کرام, یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں اور یہ تھی ہماری کامیابیاں, مگر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خلافہ منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کا مار پاتا جیسا انگریزوں کا وفادار نظر آیا تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا بادشاہ بردار نظر آیا تو کہیں شیخ مہا جیسا ایان اور مرکزل کا تو کہیں احمد رضا جیسا مغرب کا ترجمان لگا ہوا تو کہیں شہنشاہ چودھری اور امیر قدر جیسے مغرب کے پرستار کو دیکھا تو کہیں امریکی سڑک کے سامنے نمستے کرنے والے اتنی مبارک اور ضرور عابدین جیسے رہنما نظر آئے جنہوں نے اسلامی ملک کے خلاف امریکہ کو اپنا واجب الاحترام آقا تسلیم کر لیا. وہ حکمراں جو ہندوستان اور امریکہ کا وظیفہ خوار ہے, وہ شاہ عرب جو مذہبی سرداروں کی تصویروں کو اپنے سینوں سے لگاتا ہو, وہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ جو امریکہ کے گرانے کو اپنے سر کا تاج سناتا ہو, وہ سرکاری جو مسلمانوں کو گرفتار کر کے امریکی گرتے حلائے کرتا ہو, وہ شہنشاہ جو جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو داخل کر کے فرمان رسول امیر الیہود و نصارہ من جزیرہ العرب کی توہین کرتا ہو. معزز سامعین کرام, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی کشمیر کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف زرداری کی اور آدمی کی خوشیاں مل رہی تھی وہی کشمیری مسلم خواتین کے سوہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا, جہاں ایک طرف حکمران عرب آرام کے بستر پر بیٹھ کر ایاشی کو اپنے گھرے لگا رہے تھے وہی افغانستان کے یتیم بچوں کو بندہ کی حاجت سے محروم کیا جا رہا تھا, جہاں ایک طرف مسلم ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کی چادر تار تار کی جا رہی تھی وہی نگران عرب شرما ہے کو والا احتیاط رکھ کر دشمنوں کی تار پاٹی میں شہید ہو رہے تھے. ذرا کوئی مسلمانوں سے پوچھے کہ اے نگران عرب بتاؤ کس مکہ کی آدر میں جا کر وہ اجر ماں کا آشیرواد لیں گے جن کے ماں اور باپ کو تمہاری نظروں کے سامنے علی کی لمبائی نے زیر زمین دفن کر دیا, بتاؤ نگار سمجھدار کپو کو کس قدر وہ فرسا منظر ہوگا کہ جب ایک جوان بھائی اپنی جان سے زیادہ عزت بھائیوں کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے قبرستان گیا ہوگا وہ جوان جو سیزائیں کس پر ناز و نخرا کرے گی جن کو امریکی مظالم نے بیوہ بنا کر رکھ دیا, جس کا نقشہ یہ ہے گولیاں چلتی ہے تو جاتے ہیں تو وہ کدھر, گولیاں چلتی ہے تو جاتے ہیں تو وہ کدھر, گم برستا ہے اجڑتا ہے محبت محبت کا چمن، کہاں اڑتی ہے زمینوں پر محبت کے کرن، کہاں اڑتی ہے زمینوں پر محبت کے کرن، زندگی بنتی ہے لاش بے اور کفن، کتنے برسوں کے بھٹکنے کی صدا آتی ہے، کتنے برسوں کے بھٹکنے کی صدا آتی ہے، کتنی ماؤں کے سسکنے کی ندا آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، بے کسی کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن ہمارے علاقوں پر بیٹھ کر فتحوں کا مرانے کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا حکمراں اس کی تعریف کر رہا ہے، ہمارے مجاہدین کے سروں کی سر بازی ہو رہی ہے اور ہمارا حکمراں آرام کے بستر پر برطانیہ میرت اور سامان اسلام کا پوری تماشا دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے دشمنوں کی نگاہ ہے خانہ کعبہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی پر ٹکی ہوئی ہے، مگر ہمارا حکمراں خانہ کعبہ کے بجائے اور امریکی صدر کے دروازے پر جب کام کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی پارٹی کے قرآن دھونے کی حرکت کی وجہ سے پورا عالم اسلام میں امور غزہ کی لہر ہو گئی، لیکن کیا یہ ایسی کی انتہا نہیں کہ کائنات ابو بکر رقبہ پر پھیلے ہوئے بچپن والے کے مسلمانوں میں سے ایک بھی صدا احتجاج بلند نہ کر سکا؟ ہاں غیرت ان لوگوں کی والے جن کا خون رشوت کے زہر سے سفید ہو گیا ہو، اور ان لوگوں کے جمہور اور شراب کے مکے میں ڈوب جانے والے حکمراں اسلامی تاریخ کے روزن سوال پر اس کی آگ ڈھبا ہے، جس سے روز میں حسابوں کو پوجا پچھلی کا زندگی کا فراز ہی مشکل ہے۔ مسلم حکمرانوں کی بے روزی اور بدلاتر جہانت کی وجہ سے یہ خود و نسوال نے پورے جلدیا یارت نے اپنا تسلط قائم کر دیا ہے۔ بیت اللہ سے صرف 14 منٹ کے فاصلے پر 22 منٹ کی فوج موجود ہے، 45 منٹ جو جاتا ان کی فوج کا ٹھکانا ہے، امان میں دیکھو وہاں ان کی فوج، بحرین میں دیکھو وہاں ان کی فوج، ترکی میں دیکھو وہاں ان کی فوج، کویت میں دیکھو وہاں ان کی فوج، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تمنا ہے کہ رافل کوئی ان کو لگا دیتا، تمنا ہے کہ رافل کوئی ان کو لگا دیتا، کوئی آواز لگانے ڈر کو منزل بتا دیتا، زمین پر پھیل جاتے ہیں دل گھر میں سفر ہو کر، زمین پر پھیل جاتے ہیں دل گھر میں سفر ہو کر، کوئی اس قافلے کو قافلے مفلس سے جگا لیتا۔ اے مسلم حکمرانوں، تم اس امیر معاویہ کے نام لیوا ہو جس نے صرف ایک پونا مسلمان کے کمانے کا بدلہ لینے کے لیے پوری سلطنت ان کو تمو بالا کر کے رکھ دیا تھا، تم اس محمد بن قاسم کے روحانی اولاد ہو جن کو راجہ جاہر کے قید خانے سے نکلے ہوئے غریب اور دیکھ لڑکی کی آہ نے بے چین کر دیا تھا، تم اس تارے کتنے زیادہ کے دانشین ہو جنہوں نے استنبول کے روتے ہوئے قرآن کے دروازے پر دستک دی تھی، تم اس الدین ایوبی کی یادگار ہو جس کی آہ تلوار نے بیعت وقت 25 جابر الظالم بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حکمرانوں، دین کی اس فضل کو دیانت تمہارا فریضہ ہے، ماں اور بہنوں کو عزمت کے اتار سے اتار تھا اور انہیں سے بچانا اور اپنا تقاضا ہے، بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، بیت المقدس کی بات جانی تمہارا کام ہے اور یہ موضوع رسارا کی دشمنی کا دورہ دینا تمہارا ایمان ہے۔ تم نے مالی اور مالی کا مردوں کو کچلنے اور ظلم و استحکام کو ہٹا کر اکثر مسلمانوں کو فروغ دینے کے لیے یاد رکھنا، صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو اور باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود باطل سے ٹکرانے کا جذبہ نہ ہو تو ایمان کامل نہیں، وہ ہمت و جوابان نہیں، مکمل نہیں۔ یاد رکھنا، تمہیں دشمنوں کے فرمان پر منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس اسلام وہ ڈال ہے جو کفر کی ہر زندگی کو روک سکتی ہے، تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ تلوار ہے جس میں ہر تلوار کو اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے مغرب کی چادر اتار کر اپنے ہوش کی طرح دیکھ لو، آرام کے بستر کو چھوڑ کر پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ جب مکھا کے درد کے سامنے ہر عرب کو نکارا کا نعرہ لگانے والے فرعون کو جھکنا پڑا اور ماضی کی دنیا کی تمام اوپر تاتا پر تاقتوں کو تمہارے سامنے سر نکو ہونا پڑا، تو میری امریکہ کی جائز کیا ہے؟ اٹھو اور سرد کے نقارے بجاتے ہوئے ظالمان ظالم حکومت کو زیر دبل کر دو، کی لو اسرائیل کی زبان، سنگ کر لو نکالی طاقتوں کو اور وہ بنا دو موبائل کو میرا پر اور اعلان کر دو کہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے سور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ۔ محترم حضرات، شبیر بھائی کتلری والے کی طرف سے جملہ مساہمین مسابقہ کو 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، فجزاهم اللہ احسن الجزا۔
محترم حضرات، اب ہمارا مسابقتی سلسلہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے کہ ہم حضرت صدر اجلاس کے منصوبات سے محدود ہوں، اس سے پہلے مدرسہ سعادت العلوم جابوا ایم پی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مقرر مولوی رضوان نسیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں.